الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان کو دعوت فکر دی ہے، اور انسان کو آمادہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی نعمتوں میں اور کائنات کی وسعتوں میں وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی سوچ کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرے کہ ایک ذات جو ان تمام کائنات کی خالق اور مالک ہے، اس کا وجود برحق ہے، وہ موجود ہے، اور وہ ایسی موجود ہے کہ اس کے مقابلے پہ کائنات کی ہر چیز ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہی وہ پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام عطا فرمایا. اور ان تعلیمات کا تقاضا یا حقیقت وہ آسمانی کتاب قرآن کریم ہے. قرآن کریم دین اسلام کا منہ بولتا معجزہ ہے، اور قرآن کریم ایک ایسے عظیم معجزہ ہے کہ اس معجزے کے سامنے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک اور قرآن کے منکرین بھی اس کی مثال، اس کے مقابل، اس کی نظیر نہیں لا سکیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی قدردانی بھی کریں اور ہم قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ سب مسلمان انسان، اللہ کے بندے، قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، کسی اور کا کلام ہوتا، تو اس قرآن کریم میں اختلاف عظیم ضرور موجود ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا بحیثیت ایک مسلمان کے ہم قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کی آیات کو وقت دیتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں؟ بظاہر بہت مشکل ہے۔ وہ ضروری عبادتیں، ضروری اعمال جو فرض ہیں، جو واجب ہیں، اس کے لیے بھی بعض لوگوں کے پاس وقت میسر نہیں ہے، تو قرآن کریم کی آیات میں غور اور تدبر تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہی وہ بیماری ہے، وہ مسئلہ یہی سے شروع ہوتا ہے، قرآن سے دوری، قرآن کریم سے بعد۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو جو قرآن سے غافل رہا اور قرآن کریم سے دور رہا، اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس کسی نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور بروز حشر قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا کر کے، آنکھیں اس کی کام نہیں کر رہی ہو۔ قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، کہے گا، اے اللہ، آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا۔ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها، اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملے گا، ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارے حکم تمہارے پاس آ چکے تھے لیکن تم اس کو توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور جیسے تم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے احکام کو بھلا دیا، اب آخرت میں ہم تم کو بھلا دیں گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس کا جو مفہوم مخالف ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی معیشت اچھی ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، فراوانی ہو، اللہ کا ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ کے ذکر میں سب سے عظیم ذکر وہ قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کی تعلیمات اتنی عظیم ہیں کہ انسان کے اندر جو انسانیت کا کمال ہے، وہ جو انسانیت کی صفت ہے، قرآن اس صفت کو کامل کر دیتا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. قرآن کریم جس قوم کو سب سے پہلے ملا، اہل عرب، مکہ کے لوگ، حجاز کے لوگ، قرآن کی تعلیم سے قبل جو ان کی حالت زار ہے وہ تاریخ میں موجود ہے. اور ہر قسم کی معاشرتی برائی اور خرابی وہ اس معاشرے میں موجود تھی. اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے جب آگے بڑھ جائیں، اس خط سے جب آگے تجاوز کر جائیں، تو پھر اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی کتاب کا یہ عظیم کمال ہے کہ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سرخ لکیر نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھ گیا تو یہ قرآن کی رینج سے نکل گیا، قرآن کی اصلاح سے نکل گیا. ایسی کوئی بات قرآن کریم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے جو شخص قرآن کریم کا جتنا بڑا منکر ہوا ہے، اللہ تعالی نے اس شخص کو اتنا ہی بڑا قرآن کریم کا محافظ اور سپاہی بنا دیا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، اس میں قرآن کریم کی مخالفت کا سبب موجود ہے. قرآن کی تلاوت اپنے بہنوئی اور اپنے بہن کو بھی نہیں اجازت دیتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کریں. اور پھر وہی جو عمر تھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے الیواقیت والدرر فی موافقات عمر، 40 مقامات قرآن کریم میں ایسے موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی تعریف یا حضرت عمر کے قول کے مطابق قول جاری فرمایا ہے. یہ ہے وہ قرآن کی انقلابی تعلیم. اور یہیں سے عقیدے کی تعمیر شروع ہوتی ہے. یہ قرآن کریم آیا اور اس نے انسان کو عظیم تعلیم دی. وہ تعلیم کیا تھی؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ایک اللہ جو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سب کے سب کا رب ہے. علماء کرام فرماتے ہیں، آیت پہ غور کیجئے گا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، دونوں طرف کے احتمال کو ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھی خدا اللہ ہے اور تمہارا بھی خدا اللہ ہے. پتہ چلا کہ انبیاء اسی خالق اور مالک کی دعوت اور تبلیغ اور احکام لے کے تشریف لائے جو خالق اور مالک آپ کا ہے، جو خالق اور مالک ہمارا. اور انسان کو بہت ہی بڑا زبردست یہ درجہ ملا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں دعا قبول کروں گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ, اللہ کے رسول ہمارے رب ہم سے بہت قریب ہیں یا ہم سے بہت دور ہیں؟ سوال پوچھا تھا. اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی میں, خاموشی میں, آہستگی میں, تنہائی میں, اپنے راز اور نیاز کے وقت میں اپنے رب سے بات کریں, دعا کریں, اس سے مانگیں. اور اگر دور ہے, فنناجی ہے, تو ہم ان کو پکاریں, ہم ان کو آوازیں دیں, ہم چیخ چیخ کے گلا پھاڑ دیں کہ ہمارا رب ہماری بات سن لے. اللہ نے قرآن کریم میں جواب نازل فرما دیا, اور عجیب بات یہ ہے کہ سوال کسی اور کا ہوتا ہے اور جواب قرآن کریم دیتا ہے. بالفاظ دیگر, سوال مخلوق کرتی ہے اور جواب اللہ وحدہ لا شریک دیتے. سوال عارضی ہوتا ہے, صرف اس حال کے بارے میں ہوتا ہے, لیکن جواب قیامت کے دن تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی اس جواب میں موجود ہوتی. اور یہی قرآن کی حکمت ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات, تعلیمات جو اس وقت مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے, لیکن اس کا ذکر, اس کا حل, اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ ہے. بلکہ ایک اور عجیب بات سنیے, اللہ تبارک و تعالی نے 124,000 انبیاء مبعوث فرمائے, ان میں سے صرف ایک رسول اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی کہ اس زمانے میں مشرق اور مغرب ایک ہو چکا ہے, شمال اور جنوب ایک ہو چکا ہے, سیکنڈوں میں خبر پہنچتی ہے, منٹوں میں انسان سفر کرتا ہے, آتا جاتا ہے, اور مواصلات کا نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ کسی مقام پہ موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن اس مقام کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, اور وہاں کے موجودہ حالات سے واقف بھی ہوتے ہیں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سید الانبیاء والمرسلین بھی تھے اور آپ خاتم النبیین بھی تھے. آپ کے تشریف آوری کے بعد اب کسی اور پیغمبر, کسی اور نبی, کسی اور رسول کسی بھی صورت میں, کسی بھی سیرت میں آنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے کہا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ آخری نبی ہیں. یہ سب کے سب جو مواصلات کا نظام اور ہمارے اور آپ کے مضبوط رابطے ہیں, یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. آپ غور کیجئے, وہ خطے, وہ زمینیں, وہ مقامات جن پہ ان ذرائع کے بغیر نہ ہمارا پہنچنا ممکن تھا نہ قرآن کریم کا پہنچنا ممکن تھا, آج ان مقامات پہ مسلمان ہو یا نہ ہو قرآن کریم موجود ہے. آج ان مقامات میں مسلمان ہو یا نہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام اس مقام پہ موجود. میرے محترم بھائیوں, یہ ہو گئی تمہید, ہم کون ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو کچھ آپ کو بھلائی مل رہی ہے, جو کچھ آپ کو بہتری مل رہی ہے, جو کچھ آپ کو اس دنیا میں آسائشیں اور نعمتیں مل رہی ہیں, یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے, آپ کے لیے انعام ہے, آپ کے لیے اعزاز ہے. وما اصابك من سيئة فمن نفسك, اور جو تکلیف پہنچتی ہے اور جو اللہ سے ناراضگی ہوتی ہے اور جو اللہ کا غضب آ جاتا ہے, یہاں تک کہ العیاذ باللہ بندہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے, فرمایا فمن نفسك, اس کا سبب آپ خود ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے ایک بڑا زبردست کارنامہ ایک شخص نے انجام دے دیا ہے. حضرت جی آپ آگے آ جائیں, آپ کی جگہ خالی ہے, ہمارے محترم بزرگ ہیں, آج تاخیر ہو گئی ان کو آنے دیں. تو جناب بڑا تیر مار لیا, اور وہ جو نیزہ بازی, نیزہ پھینک دیا اور اتنا دور پھینک دیا کہ جی دنیا کو سر پہ اٹھا دیا. پاکستان نے کمال کر دیا جی, نیزہ بازی میں سب سے آگے نکل گئے. سب سے پہلی بات یہ ہے, کیا دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ بس یہی تھا کہ نیزے کو دو چار میٹر آگے پھینک دیا, کارنامہ ختم ہو گیا؟ کیا امت محمدیہ اور پھر اس امت محمدیہ میں جو قیادت کی پوزیشن ہے, پاکستان ایک قائد ملک ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, بہت بڑی اکانومی ہے, بہت بڑی آبادی ہے, ایک پاور ہے, غیر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیا اس کا مقصد اور اس کی خوشیوں کا لیول اب بس اتنا ہی رہ گیا ہے؟ ہرگز نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی ہے, اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ یہود کی جب مذمت فرماتے ہیں کہ یہ یہود بڑے غلط لوگ ہیں, بڑے شرارتی ہیں, فرمایا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, ان میں ایک بیماری یہ ہے کہ کارنامہ کوئی کرے اور کریڈٹ یہ لیتے ہیں. اب وہ شخص جس نے اپنے میدان میں سب کو چت کر دیا, سب سے آگے نکل گیا, وہ ایک انفرادی کامیابی ہے. اور سچ پوچھیں تو اس کارنامے سے پہلے نہ اس کا کوئی نام جانتا تھا, نہ اس کو کوئی عظمت بیان کرتا تھا, کچھ بھی نہیں. بلکہ وہ جب سفر پہ جا بھی رہا تھا تو کہتے ہیں اس کے پاس جانے کے پیسے بھی نہیں تھے, اور اس نے وہاں پہ جا کے ایک ایسا اپنا کرتب دکھا دیا, جو بھی کر دیا. اب جو ہے جناب قوم ایسی اٹھی کہ ناچ رہی ہے ناچ رہی ہے اور ناچ ناچ کے تھک ہی نہیں رہی. میرے محترم بھائیوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب لہو و لعب ہے, کھیل اور کود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما ھذہ الحیاۃ الدنیا لہو و لعب, دوسری جگہ فرمایا وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب, یہ دنیا کھیل کود ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اور جو آخرت کا زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. میں نے ان حضرات کو, اتفاق کی بات ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے. ہمارے مشہور اور معروف قومی کرکٹر شاہد آفریدی, آپ سب حضرات جانتے ہوں گے, حضرت والد صاحب کے بہت قریب رہتے تھے, وہ آتے جاتے تھے اور ہم دن رات ان کے ساتھ گھومے پھرے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہر دن ان کو اگلے دن کی فکر ہوتی تھی. تھوڑا سکون کا سانس تو لے لو, ابھی آپ نے فلاں فلاں چیز جیت لی ہے, نہیں جی اب اگلی مہم شروع ہو رہی ہے, اس کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں, جم جا رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, اور اگلی فتح ہوگی یا شکست ہوگی کوئی پتہ نہیں. اور اکثر شکست ہو جاتی ہے, عجیب بات یہ ہے, یہ دنیا کی حقیقت. یہاں تک کہ ایک دن حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا, فرمایا کہ یہ کیا عجیب تماشا ہے. اور پھر یہ آیت حضرت آگے پڑھتے تھے انما ھذہ الحیاۃ الدنیا لہو و لعب, یہ واقعی کھیل کود ہے. جیت گئے تو کیا اور ہار گئے تو کیا ہے, وہ جو اصل الاصل مسائل ہیں, کیا اس میں آپ کو کوئی ریلیف ملا؟ آپ کی معیشت بہتر ہو گئی؟ آپ کو دو چار ارب ڈالر مزید مل گئے قرضے میں؟ یا آپ جہاں جہاں پہ بلیک لسٹ ہوئے ہوئے وہاں سے آپ وائٹ لسٹ ہو گئے؟ ہرگز نہیں. یہ تو ایک سلسلہ ہے. کہتے ہیں کہ رومی آپس میں بہت لڑتے تھے اور ایسا لڑے رومنز دوسرے لوگوں سے, وائکنگ سے, ادھر ادھر سے, کہ نسل ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑائی جھگڑا تو ہو گیا, اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایک فیسٹیول رکھتے ہیں, ایک میلہ رکھتے ہیں, اس میلے میں تمام اقوام کو وہ دعوت دیتے تھے, آؤ اور آؤ کھیل کود کا مظاہرہ کرو. اور وہ جو کھیل کود ہوتی تھی وہ آپس کے مقابلہ بازی کی کیفیت اختیار کر لیتی تھی اور لڑائی سے بچ جاتے تھے, لڑائی جھگڑا جو ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا. اس وجہ سے یہ جو عالمی کھیل کود ہوتا ہے اولمپکس کا, اس کی حقیقت بس اتنی. لیکن ہم نے اپنے مقاصد تبدیل کر لیے. اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. اسی صاحب سے کچھ دن قبل ہمارے پاکستان کے ایک معصوم حافظ بچہ جو دنیا کے کئی ملکوں میں گیا اور کئی ملکوں میں اس نے قرآن کریم کی تلاوت کے مقابلے میں حصہ لیا اور وہاں سے وہ پہلی پوزیشن اس نے لی, اس کو بھی گولڈ میڈل ملا ہے, اس کو بھی ایوارڈ ملا ہے. اس کی سرپرستی کون کرے گا؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے جو بھائی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی کہ اچھا یہ بھی ہوا ہے. یہ ہیں وہ ترجیحات. اگر دنیا لہو و لعب کے پیچھے اس طریقے سے بھاگنا ہے اور اس طریقے سے اس کے پیچھے آپ نے اور ہم نے اس کا دم چلا بننا ہے تو لہو و لعب کبھی ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے, لہو و لعب کا کوئی امامت کا درجہ نہیں ہے. لہو و لعب آج ہے کل نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. آج آپ نے بہت اچھا کھیل لیا, کل آپ نہیں کھیل سکے, وہی آدمی ہوگا, دنیا اس کو برا بھلا کہتی. اور آج آپ نے بہت اچھا کھیل لیا, ایک سال کے بعد پھر وہی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں ذلیل ہو جاتے ہیں، خوار ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے. اسی ماڈل کو آپ لاگو کر لیجئے عام زندگی کے اوپر. یہ دنیا کے تمام سلسلے اور دنیا کے تمام اسباب، یہ سب کے سب لہو و لعب ہیں. اور یہ جو دنیا میں کچھ ایسے احمق لوگ رہتے ہیں جنہوں نے لہو و لعب کو اصل مقصد قرار دے دیا ہے. حدیث شریف میں کیا آتا ہے سنیے ذرا. ایک مخصوص طبقہ نکلا ہے جو بچوں کو باقاعدہ مسجد میں لا کے فٹ بال کھیلنے کا کہتا ہے کہ جی آؤ مسجد میں کھیلو، اور اپنے آپ کو وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور جی ہم تو مسجد میں کھیلتے ہیں، اور مسجد میں کیا کھیلیں گے؟ فٹ بال کھیلیں گے. اچھا جی، کیوں بھائی یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کتابوں میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دیکھ رہے تھے اور بچے مسجد میں کھیل رہے تھے. کہتے ہیں کہ جناب جب مسجد نبوی میں لڑکے کھیل سکتے ہیں تو عام مسجدوں میں کیوں نہیں کھیل سکتے؟ یہ ان کی دلیل. اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ابتدا کا. مسلمانوں کے پاس مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں لڑکے جو کھیل کھیل رہے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ کون سا کھیل تھا؟ وہ نیزہ بازی تھی. کون سا کھیل تھا؟ نیزہ بازی تھی. آپ بچوں کو فٹ بال کھلا رہے ہیں، یہ بالکل لایعنی شے ہے، اور وہ جہاد کی تیاری تھی. اب آپ بتائیے کہ فٹ بال کے ذریعے سے کون سا جہاد ہوگا؟ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس حد تک جسمانی ورزش اور اس حد تک جہاد کی ٹریننگ کے لیے تیار رہتے تھے کہ اگر باہر جگہ نہ ہو تو مسجد کے اندر مسلمان اس کی تیاری کرتے تھے. آج بھی علماء کا فتویٰ یہی ہے، خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑے تو جنگ کی تیاری کے لیے اگر مسجد استعمال کی جائے جائز ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سریع یا روانہ فرماتے تھے، اب ذرا غور کیجئے گا، نیزہ بازی ہے لیکن ہم کس نیزہ بازی میں لگے ہوئے ہیں اور صحابہ کس نیزہ بازی میں مصروف تھے؟ ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس نیزے میں لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف انگریز کو خوش کرنا مقصد ہے بس. یہ وہ مقاصد ہیں جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے، ہمارے پاس اسلام کی عظیم تعلیمات موجود ہیں. ان تعلیمات کے ہونے کے باوجود ہم لہو و لعب، کھیل کود کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے اوپر دوسرا لمحہ فکریہ کچھ اور ہے، عوام کو چوسو، عوام کا خون چوس لو اور وہ پیسہ پھر ضائع کرو، نچھاور کرو لوگوں پہ. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم ہمارے ملک کا جب اس کو تحفے ملتے ہیں، وہ تحفے توشہ خانے میں جمع ہوتے ہیں، تو ہمارے ملک کے نام پہ اگر کوئی ایوارڈ لے کے آ جاتا ہے تو کیا اخلاق کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ سارے تحفے بھی توشہ خانے میں جمع ہو جائیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو لہو و لعب ہے نا، لہو و لعب تو بڑی ضروری چیز ہے جناب. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اصلی مقاصد کی طرف چل پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی خیال آ جائے کہ صحابہ بھی مسجد میں نیزہ بازی کرتے تھے لیکن وہ نیزہ بازی گولڈ میڈل کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ نیزہ بازی اپنے دفاع کے لیے ہوتی تھی. وہ نیزہ بازی اپنے حق کو اپنے زور بازی سے وصول کرنے کے لیے ہوتی تھی، اور وہ نیزہ بازی جب مدینہ کی طرف کافروں کی میلی آنکھ اٹھتی تھی تو صحابہ کرام دفاع کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، وہ نیزہ بازی اس لیے ہوتی تھی. عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی، حضرت عمر کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے آپ سے. فرماتے ہیں ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دو ٹیمیں بنائی، ریس کروائی حضرت نے. ایک ٹیم وہ تھی جس میں ٹریننگ یافتہ گھوڑے تھے، جو میدان جنگ کا ایکسپیرینس رکھتے تھے، جا کے لڑ چکے تھے، وہ اعلی درجے کے بہت سخت جان قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں. اور دوسری ٹیم وہ تھی جس میں لم یدمر، الخیل الذی لم یدمر حدیث میں ہے، وہ گھوڑے جو آج تک میدان جنگ میں سامنے دشمن سے لڑے نہیں، وہ الگ تھے. آپ غور کیجئے، آج بھی عالمی کھیلوں کے اندر ٹیمز ہوتی ہیں، یہ انڈر 19 ہے اور یہ فلانی ہے، یہ کانسیپٹ بھی اسلام کے اندر موجود ہے کہ جب مقابلہ ہو تو برابری کی بنیاد پہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دوسرا بہت طاقتور ہے یہ کمزور ہے. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری عمر کم تھی، بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس ٹیم میں شامل کیا جو میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوتی تھی، پیچھے تیاری کرتی تھی. اور مسجد بنی سلمہ سے مسجد بنی رزیق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نشاندہی کر دی. اور کیجئے گا، ریس ہو رہی ہے، لیکن ریس کی ابتدا بھی مسجد ہے اور ریس کی انتہا بھی مسجد. یہ ہو ہے اس طریقے سے اگر اعمال کیے جائیں جس میں اپنی غیرت، اپنی حمیت، اپنی قوت، اپنا دفاع اور اپنی عزت رفتہ کو سامنے رکھ کر اگر مسلمان تمام کوششیں کریں تو پھر وہ اجر ہے، ثواب ہے وہ. آج بھی حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص گھوڑا رکھے اور وہ گھوڑا اس کے گھر میں شرارت کرے، گھوڑا عموماً شرارتی ہوتا ہے، باقاعدہ حدیث میں ہے کہ اس نے جمپ لگا دی، چھلانگ لگا دی، رسی توڑ دی، ادھر گھس گیا، ادھر گھس گیا، فلہو اجر، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے اس کی لید اور اس کا پیشاب، وہ بھی بروز حشر میزان میں ہوگا اور نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا صرف نیت سے. میرے محترم بھائیوں، دنیا میں اگر رہنا ہے اور دنیا میں عزت سے وقت گزارنا ہے تو اس کے لیے اپنے اسلاف کے اصول، اپنے بڑوں کے طریقے، وہ کامیاب طریقے جس طریقوں پہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر ابن الخطاب نے، عثمان ابن عفان نے، علی ابن ابی طالب نے، عبداللہ ابن زبیر نے، سعد ابن ابی وقاص نے اپنا مسلوحہ منوایا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول یاد رکھیے گا، جب رومی بادشاہ نے خط لکھا اور ان کو آفر کی کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، ہم مل کے مسلمانوں کو مارتے ہیں. حضرت معاویہ نے جواب میں لکھا، روم کے کتے، غور سے بات سنو، آج کے بعد اگر تمہاری ہمت بھی ہوئی کہ تم نے مجھے خریدنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمان کی صفت کافروں پہ شدید، آپس میں شیر و شکر، ہم جو ہے وہ آپس میں دشمنیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں. اور اپنے مسلمانوں کو ایسا مجرم قرار دیا ہے، اپنے مسلمانوں کو ایسے ہم شدید طریقے سے آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہے ہیں، حالانکہ قصور ان کا کچھ بھی نہیں ہے. کیا قصور ہے؟ جب انسان تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، عربی شاعر کہتا ہے جب بلی مایوس ہو جاتی ہے، یسول علی القلب، تو وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی. جب آپ عوام کو نہ صحت دے سکے، نہ تعلیم دے سکے، نہ سروسز دے سکے. انہوں نے اپنا حق مانگنے کے لیے دو چار احتجاج کر لیے، اب جان جھوٹتی نہیں ہے ان کی. تو میرے محترم بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ دوبارہ سے غور اور فکر کرنی پڑے گی، اپنی ترجیحات طے کرنی پڑیں گی. کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے کسی مقابلے میں ایک مسلمان فرد اپنا نام روشن کر کے آیا ہے، جیت کے آیا ہے، اس کی یہ کامیابی اس کو مبارک ہو. لیکن ہمارے مسائل یہاں تک نہیں ہیں، ہمارے مسائل یہاں سے شروع بھی نہیں ہوتے، بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس لیے ایک گولڈ میڈل کے چکر میں پوری قوم کو اس طریقے سے دیوانہ ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے. اس حافظ کے گولڈ میڈل کی قدر کون کرے گا؟ وہ علماء محدثین جو اپنی پوری پوری زندگیاں قرآن اور حدیث کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، ان کو گولڈ میڈل کون دے گا؟ اور سچ بات یہی ہے، الحمدللہ مسلمان بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل لوٹنے کا مقصد مقام وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، اور اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو، اقوام کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ بہت عظیم ہے. آج کل خبروں میں ہمارا ایک بازو جو ٹوٹ گیا تھا، بنگلہ دیش، وہ چل رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ خطہ مسلمان کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے، اس طرف بھی سارے کافر ہیں، اس طرف بھی سارے کافر ہیں، اوپر بھی سارے کافر ہیں، بیچ میں بنگال کے مسلمان موجود ہیں. ایک طرف نیپال، بھوٹان سب بدھسٹ ہیں، دوسری طرف کلکتہ، چنئی سب ہندو ہیں. کہتے ہیں کہ بنو عباس کے جو مسافر کشتیاں ہوتی تھیں اور تجارتی جہاز ہوتے تھے، وہ اس بندرگاہ پہ روکتے تھے. عجیب بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ چٹا گونگ ایک بندرگاہ ہے بہت بڑی، یہ اصل میں ہے شت الغنج، اور شت کہتے ہیں کنارے کو، اور گنج گنگا، دریائے گنگا کا کنارہ. اور بنو عباس کے جو جہاز تھے وہ اس مقام پہ آ کے لنگر انداز ہوتے تھے، کاروبار کرتے تھے. اسلام کی تاریخ، حسین تاریخ. اور وہ تجار جو اس بندرگاہ پہ اترتے تھے، ان کی امانت داری، ان کے اخلاق، ان کا حسن دیکھ کر اللہ تعالی نے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے 800 سال پہلے. اور پھر بختیار خلجی جو شہاب الدین غوری کے بڑے زبردست کمانڈر تھے، انہوں نے اس علاقے میں پہلی اسلامی حکومت قائم کی تھی. اور ابن بطوطہ، مشہور و معروف ایکسپلورر، سیاح، انہوں نے اپنے رحلہ میں باقاعدہ ایک سبجیکٹ قائم کیا ہے، البنگالا. البنگالا کے نام سے انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں اس علاقے میں گیا تو اتنی سستائی تھی، اتنی سستائی تھی کہ عرب میں ایک درہم کی ایک مرغی ملتی تھی اور بنگالا میں ایک درہم کی چار مرغیاں ملتی تھی. آگے ابن بطوطہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنی فراوانی کسی خطے میں نہیں دیکھی، اتنا چاول، اتنا گندم میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ابن بطوطہ نے ایک شادی بھی کی تھی وہاں پہ. لیکن کیا ہوا، جب اغیار کے ہاتھوں میں وہ خطہ چلا گیا، ترجیحات بدل گئیں. آج اس خطے سے زیادہ غریب علاقہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو، حالانکہ یہ علاقہ عظیم تھا. جب تک یہ پاکستان کا حصہ تھا تو اس علاقے کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ تھی، یہ ایک حقیقت ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے ڈھاکہ کی پٹسن کی خوشبو آتی ہے، کوئی وجہ تھی نا اس کے پیچھے، ایسی تو نہیں کہا تھا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری ایک داستان ہے، کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری. हमें अपनी तरजीहात तय करनी होंगी, खेल को खेल की हद तक रखना होगा। खेल को हम अगर इस कदर सर पे चढ़ा लें कि हमारा वजीर आजम, हमारा सिपह सालार दिन रात खिलाड़ियों की खिदमत में मसरूफ है, तो फिर ये मसला खराब हो चुका है, हमें दोबारा से देखना पड़ेगा क्या हम खेल कूद वाली कौम हैं या हम एक संजीदा कौम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए। वाखिर दावा। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات سوال و جواب سننا چاہتے ہیں، نمازیوں کا احترام کیجئے، ہرگز کسی نمازے کے سامنے سے نہ گزریں۔ سوال پوچھا ہے کہ نماز جنازہ سے قبل نیت کا طریقہ اور اعلان کرنا کیسا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر نیت کا اعلان کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ہاں اگر امام کو یہ اندازہ ہو کہ میرے پیچھے جو مقتدی ہیں یہ نہیں جانتے کہ جنازہ مرد کا ہو رہا ہے یا عورت کا ہو رہا ہے، تو ان کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر امام اعلان کر دے کہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اس اعلان کو لازم سمجھ لینا اور اس اعلان کے بغیر نماز جنازہ کو خراب سمجھ لینا، یہ غلطی ہوگی۔ جنازے کے جو فرائض ہیں وہ تکبیرات اربعہ ہیں اور میت کا سامنے موجود ہونا ہے۔ آپ نے چار مرتبہ امام کے پیچھے اللہ اکبر میں شریک ہو گئے اور میت سامنے موجود تھی، نماز جنازہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہے، کیونکہ جنازی کی صحت کے لیے سامنے میت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں تک نیت کے طریقے کا سلسلہ ہے، تو یہ بھی امام کے اوپر ہے، امام کی ثوابدید پر ہے۔ اگر امام صاحب سمجھیں کہ آج موقع ہے کہ مسلمانوں کو نماز جنازہ کی ترتیب سمجھا دی جائے، تو بیان کریں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو طریقہ اپنا لینا اور ہر جنازے سے پہلے مسلمانوں کو ٹریننگ دینا، یہ بدعت ہے، یہ مناسب نہیں۔ پھر پوچھا ہے کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ اگر پڑھ لی جائے تو کیا نماز جنازہ ادا ہو جائے گی؟ سورت فاتحہ تو دعا ہے، سورت فاتحہ کا ایک نام سورت الدعا بھی ہے۔ سورت فاتحہ نماز جنازہ میں بحیثیت دعا کے پڑھ سکتے ہیں، بحیثیت قرآن کے پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، مکمل نماز نہیں ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھ لے نماز جنازہ میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور بحیثیت دعا کے پڑھیں گے، بحیثیت قرآن کے پڑھنا حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ سوال پوچھا ہے کہ استخارے کا طریقہ بتا دیں اور استخارہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ ہر وہ معاملہ جس میں آپ کے لیے دونوں طرف جائز ہوں، ہاں اور نہیں دونوں جائز ہوں۔ اگر دین نے بتا دیا ہے کہ ایک کام جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے، پھر استخارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ استخارے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دونوں طرف جائز ہو۔ دوسرا، کسی بھی وقت صرف عین سورج نکلتے وقت نہ پڑھیں اور عین سورج غروب ہوتے وقت نہ پڑھیں، اس کے علاوہ جس وقت میں چاہیں تو استخارے کی دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا وہ مشہور و معروف دعا اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و معاشی و عاقبت امری فقدره لی و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و دنیای و معاقبت امری فصرف عنی و صرف عنہ یہ دعا پڑھ لیں اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستخارہ کما یعلمنا سورۃ من القرآن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورۃ فاتحہ سکھاتے تھے اسی طرح ہمیں استخارہ بھی سکھاتے تھے حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ جس کسی نے صحیح سے استخارہ کیا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت کر دیتے ہیں استخارہ بھی ضروری ہے اور ماہرین سے مشورہ بھی ضروری ہے اور جب آپس میں تقابل ہو جائے استخارے کا اور مشورے کا تو ترجیح مشورے کو دی جاتی ہے اس لیے کہ جیتے جاگتے انسان جو بات کر رہے ہیں اس کی ویلیو آپ کی اپنی رائے سے زیادہ ہے تیسری بات یہ کہ استخارے کے بعد خواب دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اب میں انتظار میں ہوں مجھے خواب آ رہے ہیں وہ خواب بھی عجیب ہوتے ہیں پوری پوری رات دو دو گھنٹے کی خواب وہ دیکھتے ہیں پھر صبح آ کے لوگوں کو سناتے ہیں پر بات یہ ہے کہ استخارہ اللہ کی طرف سے ہدایت طلب کرنا ہے خیر طلب کرنا ہے خواب آ جائے تو اچھی بات نہ آئے تو کوئی بات نہیں بعض لوگ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو کھانا بنا کر تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عمل بڑا ضروری ہے فضول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے نہ کبھی 11ویں بنائی نہ 11ویں دیکھی نہ 11ویں کی اجازت دی شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی 11ویں شریف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے 11ویں کا کھانے کے بارے میں اصول نوٹ فرما لیجئے اگر غیر اللہ کے نام پہ کھانا بنا ہے حرام ناجائز ہے غلیظ ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس پہ اللہ کا نام نہ ہو اس کھانے کو قریب بھی نہ جانا اگر وہ اللہ کے نام پہ بنا ہے لیکن مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں ہے مقصد غوث اعظم کی رضا ہے اور مقصد پیران پیر کی خوشنودی ہے تو بھی یہ کھانا غلط ہے اور یہ کھانا جائز نہیں ہے بات بار یہ ہے کہ ایصال ثواب ایک اچھا عمل ہے لیکن ایصال ثواب کو ایک خاص شکل دے دینا اور پھر اسی تاریخ کو وہ کرنا یہ بدعت ہے اس لیے احتیاط ضروری بعض کمپنیاں اچھی سیل کے بدلے عمرے کا ٹکٹ دیتی ہیں کیا اس ٹکٹ کے اوپر عمرے پہ جانا جائز ہے اگر آپ کی سیل جائز اشیاء کی ہے تو عمرہ بھی جائز ہے اور اگر آپ کی سیل ناجائز طریقے اور اشیاء کی ہے تو عمرہ بھی ناجائز ہے البتہ انعام شریعت میں بالکل جائز ہے اور انعام جس کو مل جائے وہ اس کا حقدار ہے زکوٰۃ کی رقم پانی کے کنویں میں کھدائی کے لیے دینا چاہتا ہوں کیا ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جی زکوٰۃ تو مستحق کو دینا ضروری ہے یا مستحق کے وکیل کو دینا ضروری ہے مدارس میں دینیہ میں مساجد میں یہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں یہ وکیل ہوتے ہیں اور علامہ ابن نجیم نے فرمایا ہے قبض الوکیل کا قبض الاصیل اگر آپ نے زکوٰۃ وکیل کو دے دی گویا آپ نے زکوٰۃ اصیل کو پہنچا دی ہے لیکن پانی کا کنواں کھودنا یہ زکوٰۃ کا فنڈ نہیں ہے بلکہ یہ صدقات سے ہوگا اور یہی حدیث میں ہے وفی مالی کا حق ان سے وزکا آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق موجود ہے بات یہ ہے ایک خاتون نے نظر مانی کہ وہ ہر جمعرات کو روزہ رکھے گی پھر اس کو عذر شرعی پیش آ گیا تو اب کیا وہ روزہ نہیں جی روزہ نہیں رکھ سکتی روزہ رکھا بھی تو روزہ ہوتا ہی نہیں گناہگار ہو جائے گی ہاں انتظار کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہے جب بھی توفیق دے دے اللہ بعد میں روزے کی قضا کر لیں نماز کے اندر چھینک آنے سے نماز فاسد ہو جاتی نہیں ہوتی اگر الحمدللہ غلطی سے منہ سے نکل گیا تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی کیونکہ الحمدللہ ذکر ہے ہاں چھینکیں آنا نماز میں اور ان چیزوں کا انتظار کرنا تقوی کے خلاف ہے، خشوع و خضوع کے خلاف. جسم کے کسی حصے پر زخم ہے اور پانی لگانا منع ہے تو ایسی صورت میں طہارت کیسے حاصل کریں؟ پٹی کے اوپر مسا کریں، بس گیلا ہاتھ پٹی پہ پھیر دیں. فقہ میں پورے پورے اس کے ابواب ہیں. مسا علی الجبیرہ اسے کہتے ہیں، پٹی کے اوپر مسے کا حکم. اور پٹی جب تک ہٹ نہیں جاتی وہ پٹی آپ کا جسم ہے. نہاتے ہوئے بھی اس پہ مسا کر لیں، وضو کرتے ہوئے بھی اس پہ مسا کر لیں، اور جب زخم ٹھیک ہونے لگے اور پٹی ہٹ جائے تو جو مسا پٹی کے اوپر کیا تھا اب اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. اندر سے جو زخم ٹھیک ہو گیا ہے اس کا دھونا ضروری ہے. بات یہ ہے، پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کہنا کیسا ہے؟ حضور اصل میں ہے حاضر سے. اردو اصطلاح میں حضور کہتے ہیں حضرت کو، معزز کو، لیکن عربی میں حضور کہتے ہیں حاضر ہونے کو. آپ فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، نماز جنازہ کی شرائط میں آئے گا وہ حضور المیت، اور یہ کہ میت حاضر ہو. اس لیے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کلام فرمایا ہے کہ لوگ جو حضور حضور کرتے ہیں کیا اس سے کہیں حاضر ناظر کا عقیدہ تو ثابت نہیں ہو رہا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو حاضر ناظر ماننا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ایسے الفاظ استعمال نہ فرمائیں جو الفاظ ذو معنیین ہو. ہمارے بزرگوں نے استعمال فرمائے، شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی یا اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی. جائز ہے لیکن احتیاط ضروری ہے. کیا کوئی شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہوتے ہوئے کوئی اسلامی سیاسی پارٹی سے منسلک ہو سکتا ہے؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہم پر کسی مسلمان حکمران کی اطاعت لازم ہے. بالکل، آپ سیاسی پارٹی میں شریک بھی ہو سکتے ہیں اور آپ سیاسی پارٹی میں بہترین جلسہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خروج کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ امام اعظم نے خروج کی اجازت دی ہے. خروج کی اجازت کسی صورت میں نہیں. فضول پرچیاں بھی آ جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا هما الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين، واحفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتكم.